صلي على محمد وآل محمد وأجزل فرجهم. برائے خوشنودی امام زمان جل اللہ تعالی فرج الشریف بلند تر صلوات. اللهم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہ. تاجیل ظہور امام زمان جل اللہ تعالی فرج الشریف کے لیے بارے دیگر بلند تر صلوات. اللهم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہ. سورہ فاتحہ کی التماس ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اییاک نعبد و اییاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه. پروردگار اس سورہ فاتحہ درود و سورہ اخلاص کا ثواب ہدیہ کرتے ہیں. چہارگاہ معصومین کی نظر اور ان کے وسیلے سے دعا گو ہیں کہ بار الہ سید فرزند علی بہادر رضوی، سید امجد علی بہادر رضوی و سید محمد ضمیر رضوی اور تمام مرحومین و مومنات، جتنے بھی مومن و مومنات مرحومین ہیں ان تمام کی ارواح تک اس ثواب بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا مولانا ابی القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب دعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. تمام حمد و ثناء ذات باری تعالیٰ کے لیے جو واحد و یکتا ہے، جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. وہ پروردگار جو اس کائنات کا خالق، وہی اس کائنات کی تمام مخلوقات کا رازق، اور اس کے سوا کوئی بھی کسی بھی شے کا مالک حقیقی نہیں. اللہ کا شکر ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ان لوگوں میں شمار کیا، ان لوگوں میں حساب کیا جو اس فرش عذاب پر آنے والے ہیں. پروردگار عالم کا اس شکر اور احسان کو مانتے ہوئے، اس کا اعتراف کرتے ہوئے، ہر فرش عذاب پر آنے والے کو اس چیز کو بار بار اپنے ذہن میں دہرانا چاہیے، اپنے آپ کو یاد دلانا چاہیے کہ ہم یہاں پر کس مقصد کے لیے آئے ہیں. جس آیہ کریمہ کو ابھی تلاوت کیا گیا، سرنامہ کلام بنایا گیا، اور یہ وہ مشہور اور معروف آیت ہے جس کو آیت مودت بھی کہتے ہیں، جس میں اللہ تعالی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم، نبی اکرم سے ارشاد فرما رہے ہیں قل لا اسألکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربٰ. اے رسول، کہہ دیجئے. پروردگار عالم رسول اللہ سے جب کہتا ہے کہ کہہ دو، قل کا لفظ استعمال کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پروردگار عالم نبی اکرم سے خطاب کر رہا ہے، اور اللہ کے نبی کو وہ پیغام دے رہا ہے جو اللہ کے نبی نے اللہ کے بندوں کو بیان کرنا. پروردگار عالم یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول لوگوں سے کہہ دیں کہ مجھے تم سے رسالت کے عوض کوئی بھی اجر، کوئی بھی معاوضہ، کوئی بھی چیز طلب نہیں ہے، میں کسی بھی چیز کا مطالبہ نہیں کرتا. کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پروردگار عالم کا وہ نمائندہ تھے اس کے بندوں کے درمیان کہ لوگ نبی اکرم سے محبت کرتے تھے. رسول اللہ کے پیغام کو سننے کے بعد جو محبت ان کے دلوں میں پیدا ہوتی تھی، وہ چاہتے تھے اس کے بدلے میں نبی اکرم کو کچھ عطا کریں. اور وہ احسان جو رسالت کی شکل میں، پیغام کی شکل میں، نصیحتوں کی شکل میں لوگوں تک پہنچتا تھا، لوگ اس احسان کا بدلہ چکانا چاہتے تھے. یہ ایک فطرت انسانی. لیکن پروردگار عالم فرما رہے ہیں کہ آپ ان کو کہیے کہ مجھے تمہارے کسی بھی احسان کی، مال کی، دولت کی، شکریہ کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اجر رسالت یہ ہے کہ میرے اقربا سے، میرے نزدیکیوں سے، میری آل سے، میری اولاد سے مودت رکھو. آیت مودت سنتے تو بہت ہے، لیکن حقیقت ہے کہ یہ وہ آیت ہے، کتنی جامع، اس حد تک مکمل آیت کہ ہم اور آپ اگر ساری عمر اس کے بارے میں سوچتے رہے کہ کیا ہم نے اجر رسالت ادا کیا، مودت اہل بیت کو پورا کیا، وہ مطالبہ جو اللہ کے نبی 1400 سال پہلے اللہ کے حکم سے ہم سے کر کے گئے، کیا ہم نے اس کا حق ادا کیا؟ اجر رسالت کیا ہے؟ مودت اہل بیت. سب سے پہلے سمجھنا ہوگا کہ مودت کیا ہے، مودت اہل بیت کا مطلب کیا. مودت کا لفظ عربی میں محبت سے نکلا. جب بھی انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی ایک رغبت اس کے دل میں ہوتی ہے. جس کی رغبت آپ کے دل میں ہوتی ہے، آپ کو وہ پسند ہوتا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ اس کی بات کو سنیں. اپنے دل سے سوال کیجئے کہ وہ لوگ جو آپ کو پسند ہیں، انسانوں میں سے مثلا آپ کی ماں آپ کو پسند ہے، آپ کا باپ آپ کو پسند ہے، آپ کے بھائی آپ کو پسند ہے، شوہر پسند ہے، اس پسند کے بدلے میں انسان کیا چیزیں اپنے دل میں احساس کرتا ہے. جب کسی کو کوئی پسند ہوتا ہے تو دل کے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس کا خیال رکھیں. سب سے اہم بات، ہماری طرف سے اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچے.
کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے کاموں میں جو ہمارے فرائض ان کی جانب ہیں کوئی کوتاہی کر دیں. اگر ماں ہے تو ہماری زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکل آئے جو ماں کو تکلیف دے, اور اگر خدا نہ کرے کبھی ایسا کام انجام پا جاتا ہے, انسان ہے غلطی کرتا ہے خطا کار ہے, تو اس غلطی کے اوپر پشیمانی کا احساس بھی ہوتا ہے. پھر یہ دل چاہتا ہے کہ ماں سے جا کر معذرت ضرور کرے, اپنے پچھلے گناہ کی تلافی ضرور کرے. یہ جو خیال رکھنا ہے یہ بھی ایک انسانی فطرت کا تقاضا ہے. لیکن جب انسان اپنی انسانیت سے گر جاتا ہے تو ہم انہی رشتوں میں جن کے اندر محبت ہوتی ہے دیکھتے ہیں کہ محبتیں نفرتوں میں بدل رہی ہیں. اولاد ماں باپ کا خیال نہیں کرتی, ماں باپ کا احترام نہیں کرتی, بیوی شوہر کی اطاعت نہیں کر رہی, بھائی بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے. ان رشتوں میں سے محبتیں جب ختم ہو گئیں تو اطاعتیں اور خیال رکھنے کے جذبے بھی ختم ہو گئے. محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ
وسلم. اللہم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم.
جس کو ہم اور آپ کی کہتے ہیں اپنی اصطلاح میں کہ خون سفید ہو گئے, جہاں پر انسان کو انسان کی قدر نہیں ہے, ایک دوسرے کا لحاظ نہیں ہے, ایک دوسرے کا خیال نہیں ہے, جبکہ یہ تمام وہ چیزیں تھیں جو انسانوں کے اندر فطری طور پر موجود ہوتی ہیں اور ہونی چاہیں. اس کا مطلب ہے کہ انسان کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں, بہت سی ایسی صفات ہیں جو حتیٰ اگر فطرت سے بھی تعلق رکھتی ہوں وہ بھی خراب ہو جاتی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ وصیت اور قرآن کریم کی آیت ہے جس کو نبی اکرم لوگوں تک پہنچا کر گئے ہیں, پہنچا رہے ہیں. آج بھی ہمارے لیے یہ آیہ کریمہ ہے کہ رسالت کا اجر اگر ادا کرنا ہے تو مودت اہل بیت کا حق ادا کرنا ہوگا, مودت اہل بیت رکھنی ہوگی, یعنی محبت اہل بیت, اہل بیت کی چاہت. اللہ کا شکر ہے کہ ہم اور آپ اس چاہت کی وجہ سے یہاں تک پہنچے. چاہت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر ان کی خوشی کا دن ہو تو ہم خوشی منائیں. چاہت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر ان کا غم ہو, مجلس ہو, ان کی شہادت کی تاریخ ہو تو ہم اس دن بیٹھ کر اپنے زمانے کے امام کو پرسہ دیں. یہ مودت اہل بیت کا ایک طریقہ ہے, ایک جز ہے. جس طرح محبت والدین کے بھی بہت سے طریقے ہوتے ہیں, اگر کوئی اولاد اپنے والدین کو پیسے دے کر سمجھے اب میں نے سارے کام کر دیے ہیں اور والدین کا احترام نہ کرے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے والدین کا حق ادا نہیں کیا. اسی طرح مجلس میں آنا, غم منانا اور خوشی میں شریک ہونا, یہ بھی مودت اہل بیت کا ایک طریقہ. مودت محبت سے زیادہ, محبت کے ساتھ اطاعت اہل بیت کا مطلب ہے کہ ہم مودت کے دائرے میں داخل ہوئے ہیں. اگر کوئی شخص اس چاہت کے ساتھ, جو کہ فطری تقاضا ہے کیونکہ وہ لائق ہے کہ ہم ان کی اطاعت کریں, وہ بہترین چیزیں بیان کر کے ہمارے لیے گئے ہیں, وہ ہم سے ہمارے بارے میں زیادہ جانتے ہیں. ہم اور آپ اپنی مصلحتوں کو نہیں سمجھتے جتنے آئمہ معصومین علیہ السلام ہماری مصلحتوں کے بارے میں جانتے تھے. تو موقعت یہ ہے کہ ہم اگر چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہم، آج اس فرش پر آ کر بیٹھے ہیں کہ ان کی مجلس کو برپا کریں. شہادت امام جعفر صادق علیہ السلام کا پرسہ ان کے فرزند کو، زمانے کے امام کو دیں. تو ساتھ ساتھ ہمیں یہاں سے امام جعفر صادق کے حوالے سے کوئی نہ کوئی ایسی نصیحت، کوئی ایسی بات لے کر جانا ہوگی جس کے اوپر ہم اپنی زندگی میں عمل کریں. اور جب ہم عمل کریں گے تو در حقیقت یہ مودت اہل بیت ہے. اہل بیت سے مودت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر چلنا شروع کر دیں، کوشش کرتے رہیں کہ ہم وہی کریں جس کو انہوں نے پسند کیا، اور اگر کسی چیز کو ناپسند کیا ہے تو اس کو ترک کر دیں. اگر کوئی شخص اپنی زندگی کا نظم العین یہ بناتا ہے کہ اس نے ہر کام کو جب بھی شروع کیا تو تھوڑا سا رک کر یہ سوچا، کیا آئمہ مجھ سے راضی ہیں؟ آئمہ مجھے اس کام پر پسند کریں گے؟ اور جب بھی کوئی کام کرنے لگا اور دل نے یہ کہا کہ یہ وہ کام ہے جس کے اوپر آئمہ معصومین ناراض ہوں گے، وہاں پر وہ رک گیا اور ان کی محبت کی خاطر اپنے دل میں جو پیدا ہونے والی خواہش تھی، وہ ولولے جو اٹھتے ہیں خواہشات کے وقت، جذبے جو ابھرتے ہیں، خوشی کا احساس جو پیدا ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ اگر گانا سن لیں گے تو کتنا مزہ آئے گا، میک اپ کر کے باہر چلے جائیں گے تو کتنا اچھا لگے گا، یہ کام کر لیں گے تو کتنا مزہ اور لطف حاصل ہو جائے گا، اس جذبے کو جو آپ نے قربان کیا محبت آئمہ میں، دل کہہ رہا ہے، چاہ رہا ہے کہ کچھ کر لیں، اور صرف یہ سوچ کر کہ یہ وہ حرام کام ہے جس سے میرے معصوم امام نے مجھے روکا ہے، ہم نے اس جذبے کو دبا دیا، یقیناً اہل بیت سے ہم قریب ہو گئے. یقیناً اب اس درجے پر پہنچے ہیں کہ جہاں اہل بیت ہمیں خود اپنے پاس کھینچ کر لے جائیں گے، کیونکہ ہم نے ثابت کیا کہ ہم آپ کے راستے پر چلنے والے. لیکن اگر کوئی انسان یہ زندگی گزار رہا ہے، ایسی زندگی گزار رہا ہے جس میں کبھی وہ سوچتا ہی نہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں، کیا اہل بیت مجھ سے راضی ہیں یا نہیں ہیں، سب کچھ بس اپنی خواہش کے مطابق کرتا چلا جاتا ہے، یقیناً ہم اور آپ پھر مودت اہل بیت کو ادا نہیں کر رہے، ہم اجر رسالت سے دور ہیں، ہم اس گروہ میں شامل ہو جائیں گے جو دوسروں کو بھی برا بھلا کہتے ہیں اور خود بھی وہی کام کر رہے ہیں جو اہل بیت کا پسندیدہ کام نہیں. اس لیے اس مجلس میں آج خصوصاً دعا کر کے اٹھیے گا کہ پروردگار ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے جو مودت کے تقاضوں کو پورا کر رہا. چھٹے امام کا نام جیسے کہ سب جانتے ہیں جعفر صادق، بہت مشہور اور معروف نام صرف شیعوں کے درمیان نہیں، پورے عالم اسلام میں امام جعفر صادق کو لوگ پہچانتے ہیں. جعفر کا مطلب نہر کا ہوتا ہے، نہر جنت میں ایک بہت وسیع نہر ہے جس کا نام جعفر. ذرا سا تصور کیجیے کہ پانی کا کام کیا ہے. پروردگار عالم قرآن کریم میں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ہر ذی حیات کو پانی سے خلق کیا، ہر شے کا وجود پانی، اور پانی انسان کی زندگی کے لیے لازمی ترین شے. ہماری پیاس کو بجھانے والا انسان بغیر کھائے زندہ رہ سکتا ہے لیکن بغیر پانی پیے زندہ نہیں رہ سکتا. بہت سارے لوگ جو زلزلہ آیا تھا اس کے دوران زمین کے اندر دھس گئے تھے، پھنس گئے تھے. یہ کائنات میں پروردگار عالم کی نشانیاں ہیں کہ اگر کہیں سے اللہ نے ان تک چند قطرے پانی پہنچا دیا، دبے دبے وہ پانی کو چوستے رہے اور ان کی حیات باقی رہی. اسی طرح سے جیسے انسان کے جسم کو اس پانی کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح ہماری روح کو بھی ایک پانی کی ضرورت. آپ لوگوں نے جو تعبیر خواب سے تھوڑا سا بھی واقف جانتے ہیں، سنا ہوگا کہ اگر کوئی انسان خواب میں بارش دیکھے یا اپنے آپ کو تیرتا ہوا دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے علم سے نوازے گا. علم تعبیر ہے، پانی تعبیر ہے علم کی. یہ علم بھی پانی کی مانند ہے. یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام پروردگار عالم کی
صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرض
کہ جہاں سے علم کے تشنا علم کے پیاسے سیراب ہو گئے. اسی لیے امام کے ناموں میں سے ایک نام عالم آل محمد, یعنی وہ صاحب علم جو آل محمد میں سے بہت زیادہ علم رکھنے والا ہے. باقی بھی سب عالم تھے لیکن امام صادق کا خاص نام ہے عالم آل محمد. اور کچھ مشابہتیں امام جعفر صادق علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے, وہ یہ کہ آپ کی تاریخ ولادت بھی وہی ہے جو نبی اکرم کی ہے, اور آپ کا مشہور نام مشہور لقب صادق وہ بھی امام جعفر صادق کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ. یعنی یہ وہ ربیع الاول کا مہینہ اور یہ دو معصوم ہستی جن کے اندر کچھ مماثلتیں ہیں, یہ ایک ظاہری نام کی اور تاریخ کی مماثلت, اور اہم ترین مماثلت یہ کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کا آغاز کیا, دین محمدی ہم کہتے ہیں اس شریعت کو, شریعت محمدی کہا جاتا ہے, قرآن نبی اکرم کے اوپر نازل ہوا, اسی طرح سے جب دین اسلام خطرے میں تھا اور شیعت خطرے میں پڑی ہوئی تھی, اس وقت جس امام نے شیعت کا فروغ کیا, فقہ جعفری کو ترویج کیا, جس امام کے سب سے زیادہ صحابی تھے, سب سے زیادہ شاگرد تھے, جس امام سے سب سے زیادہ حدیثیں نقل ہونے والی ہیں, جس امام نے پیغام نبی اکرم کو سب سے زیادہ پھیلایا, اگر احادیث کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھیں سب سے زیادہ حدیثیں ہمیں امام جعفر صادق علیہ السلام سے ملتی ہیں. یہ ایک اور مشابہت ہے کہ ہمارا جو مذہب ہے, ہم اپنے آپ کو فقہ جعفری کہلواتے ہیں اور پوری دنیا ہمیں فقہ جعفریہ سے ہی پہچانتی, یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام اس دین کو شیعت کو زندہ کرنے والے اور ترویج دینے والے تھے. پروردگار عالم ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے اس امام کے حق کو سمجھے اور ادا کر سکے. درود بھیجے گا محمد والا
صلی علی محمد و آل محمد فجل فرجہم.
امام جعفر صادق علیہ السلام کے امتیازات میں سے ایک امتیاز یہ ہے کہ امام کی والدہ گرامی جو بی بی ام فروا تھی, حضرت قاسم جو امام حسن کے بیٹے تھے ان کی والدہ کے لیے مشہور ہے کہ ان کی ماں کا نام بی بی ام فروا تھا, جس میں بہرحال اختلاف ہے, لیکن امام صادق علیہ السلام کی ماں کا نام بی بی ام فروا تھا. اور یہ وہ عظیم الشان شخصیت ہیں تاریخ اسلام کی جن کے بارے میں چوتھے امام نے, امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا
صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہم,
کہ وہ انتہائی نیک متقی اور عالمہ خاتون تھی, اپنے زمانے کی ممتاز ترین خاتون تھی بی بی ام فروا. اور بی بی ام فروا کے اگر حسب و نصب کو دیکھیں, جس سے ہمیں امام جعفر صادق علیہ السلام کے حسب و نصب کو سمجھنے میں مدد ملے گی, ایک جانب سے امام باقر ان کے والد ہیں اور دوسری جانب سے ان کی والدہ بی بی ام فروا وہ خاتون ہے جو جناب قاسم بن محمد ابن ابی بکر ہے, یعنی محمد ابن ابی بکر حضرت ابو بکر کے بیٹے تھے, ابو بکر کے بیٹے اور محمد کے بیٹے قاسم, اور یہ وہ شخصیت ہیں محمد ابن ابی بکر جن کے بارے میں حضرت علی علیہ السلام نے ایک بہت ہی خوبصورت جملہ کہا کہ محمد ابو بکر کے صلب سے ہیں, بیٹے تو ابو بکر کے ہیں لیکن وہ اس لائق ہیں کہ میرے بیٹے کہلوائے جائیں, اپنا بیٹا کہتے تھے کہ تم میرے فرزند, جیسے وہ کسی کو بہت پسند کرتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ تم میرے فرزند ہو, تم میرے بیٹے ہو یا بیٹی ہو, اس طرح سے محمد ابن ابی بکر حضرت علی علیہ السلام کے گھر میں پلے بڑھے, حضرت علی علیہ السلام کے زیر سایہ رہے. اور ان کے جو بیٹے قاسم تھے ان کی ہستی ایسی تھی کہ قاسم مدینے کے سات بڑے فقہا میں سے ایک فقیہ تھے, ان کی پرورش میں جناب بی بی ام فروا نے پروان چڑھا, اور اس گھرانے کے یعنی بہت اوپر نہیں جاتے ہم اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے، ایک نام یہ ہے کہ وہ مردوں میں سے زندہ کو پیدا کرتا ہے اور زندوں میں سے مردہ کو پیدا کرتا ہے۔ جب ہم یا حیو یا قیوم پڑھتے ہیں اور دعاؤں میں بہت سارے ایسے جملات ہمیں ملتے ہیں کہ اللہ کی کائنات میں ہمیں اس طرح کے معجزات نظر آتے ہیں کہ باپ برا ہے اور بیٹا اچھا ہے، کبھی ایسا بھی نظر آتا ہے کہ باپ اچھا ہے بیٹا برا ہے۔ یہ کوئی اصول نہیں ہے کہ اگر باپ اچھا ہے تو بیٹے کو بھی اچھا ہی سمجھا جائے، اگر باپ برا ہے تو بیٹے کو بھی برا ہی سمجھا جائے۔ اس لیے باپ کون تھا؟ ابو بکر، لیکن بیٹے ان کے محمد ابن بکر کس فضیلت پر پہنچ گئے کہ حضرت علی انہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے بیٹے، اور انہوں نے کیونکہ مولا کائنات کے ساتھ وفاداری کی اس کی سزا کو دنیا میں ایسے پایا کہ معاویہ نے محمد ابن ابی بکر کو گدھے کی کھال کے اندر زندہ ڈال کر زندہ جلایا تھا۔ یہ وہ اذیتیں تھیں جو اہل بیت کے چاہنے والوں نے برداشت کی، لیکن جہاں جہاں اذیتیں برداشت کی ہیں وہاں وہاں آئندہ نسلوں میں نتائج کو حاصل کیا کہ ان کی پوتی وہ بیوی ہیں جن کو امام جعفر صادق علیہ السلام کی والدہ بننے کا شرف حاصل ہوا، اور ماں ہے امام جعفر صادق کی، اور بیان کرتی ہیں کہ میرا بیٹا میرے شکم میں مجھ سے گفتگو کرتا۔ یہ اہل بیت اس وقت طہارت کی عظیم شان ہستیوں کا کمال ہے کہ ہر معصوم امام نے اپنی ماں کے ساتھ گفتگو کی، اور جب امام متولد ہوئے تو بیوی میں فرما کہتی ہیں کہ پیدا ہونے کے بعد میرے بیٹے نے کلمہ شہادتین کو بلا فاصلہ پڑھا۔ اس مقام کے اوپر نقوش عصمت میں علامہ ذیشان حیدر جوادی نے بہت خوبصورت نقطہ لکھا ہے کہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ معصوم امام دنیا میں آنے کے بعد ایمان نہیں لاتا، بلکہ معصوم امام ایمان لے کر پیدا ہوتا ہے۔ درود بھیجے گا محمد صلی اللہ محمد اجل فرجہم۔ مشہور ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے نسبتاً اچھا دور گزارا، لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی عبارت انسان کے کانوں تک پہنچتی ہے، جب انسان کوئی عبارت پڑھتا ہے تو اس سے اپنے ذہن میں ایک تصور قائم کر لیتا ہے کہ کہیں لوگ یہ سمجھنے لگے ہیں کہ شاید چھٹے امام کا دور ایسا دور تھا جس میں ہمارے اس امام نے کوئی مصیبت نہیں دیکھی، کوئی ظلم نہیں دیکھا، اور امام کا دور بہت آسائش اور آرام کا تھا۔ آج اس مجلس میں چند نمونے میں ان مظالم کا بیان کرنا چاہوں گی جو امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے دور میں دیکھے۔ ایک امام معصوم کے لیے اپنے زمانے کے جابر مستبر ظالم بادشاہ کے مظالم کو دیکھنا اور ان کو برداشت کرنا ایک بہت بڑی مصیبت ہوتی۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے چھٹے امام نے مصائب برداشت نہیں کیے اور مظلومیت کا دور نہیں گزارا، بلکہ چھٹے امام نے 65 سالہ زندگی گزاری، سب سے زیادہ طولانی عمر امام آخر کے بعد، لیکن ان 65 سالہ زندگی میں امام جعفر صادق علیہ السلام بے انتہا مصائب کو دیکھ، بہت ساری مصیبتیں امام جعفر صادق علیہ السلام نے دیکھی، لیکن نسبتاً علمی فروغ کے لیے باقی ائمہ کی نسبت ہمیں امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں سکون نظر آتا ہے۔ چند نمونے بیان کروں گی۔ ایک شخصیت ہمیں نظر آتی ہے امام کے دور میں جو ظالم جابر حاکم تھا، حشام ابن عبد الملک۔ حشام ابن عبد الملک وہ ظالم شخص ہے جو ائمہ علیہ السلام سے نفرت کرتا ہے، ائمہ علیہ السلام کو ذلیل کرنا چاہتا ہے، ائمہ علیہ السلام کے علاوہ جتنے سادات ہیں، کیونکہ اہل بیت کے لیے جو ارد گرد سادات رہ رہے تھے جو ان کے خاندان والے تھے بہت اہمیت رکھتے تھے، ان لوگوں کو قتل و غارت گری کا نشانہ بنانا یہ حشام ابن عبد الملک کی زندگی میں تھا۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی اگر ہم سیاسی زندگی کو دیکھیں، تھوڑا زیادہ گہرائی میں جا کر دیکھیں، تو ہمیں امام کے دور میں کچھ ایسے قیام میں نظر آتے ہیں جو انہی کے خاندان میں سے لوگوں نے انجام دیے، امام حسن کی اولاد نے انجام دیے۔ جناب زید شہید جو امام زین العابدین علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور ان کا قیام بھی اسی دور میں جو چھٹے امام کا دور تھا ہوا۔ ہشام بن عبد الملک نے جناب زید شہید کو اسی دور میں امام صادق کے سامنے شہید کروایا، اور جیسے امام صادق کے جد کے ساتھ ہوا محمد ابن ابی بکر کے ساتھ کہ ان کی بدن کو زندہ گدھے کی کھال میں ڈال کر جلا دیا گیا تھا، اسی طرح سے زید شہید کو بھی 4 سال تک مسلسل سولی پر لٹکایا شام بن عبد الملک، اور بعد میں ان کی لاش کو جلا دیا۔ یہ وہ مسائل تھے کہ جن کو واقعاً انسان سنتا ہے پڑھتا ہے تو دل لرز جاتا ہے۔ سوچیے وہ 4 سال جس میں امام نے اس مصیبت کو دیکھا اور اس جیسی کئی مصیبتوں کو دیکھا، ہمارے امام کے اوپر کیا گزری ہوگی۔ اسی طرح سے بہت زیادہ قوالت میں نہیں جا رہی، منصور دوانتی وہ خلفائے عباسی کا ظالم اور جابر خلیفہ جس کے دور میں امام کی شہادت رونما ہوئی ہے، کہ اگر اس کے مظالم کو دیکھیں تو وہ اتنے زیادہ ہیں کہ ہر طرح سے اہل بیت کے چاہنے والوں کے اوپر یہ ظلم کیا کرتا تھا۔ کیا قتل و غارت گری کرنا، کیا ان کو قید کرنا، قید خانے میں کئی ایک قیدی مر جاتے تھے اور ان کے جنازے وہیں سڑ جاتے تھے، ان جنازوں کو قید خانوں سے نکالا نہیں جاتا۔ جنہیں قتل کیا جاتا تھا، سادات کے جو خون تھے اس سے گارا بنا کر تعمیرات میں انہیں استعمال کیا جاتا۔ یہ بوجھ مظالم ہے جن کو انسان سن کے اور پڑھ کر تڑپ جاتا۔ اور ایک روایت ہے کہ ایک مرتبہ اسی منصور دوانتی نے مدینے میں 70 اور 75 تقریباً افراد کو، جو سادات حسنی تھے، امام حسن علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، ان کو گھروں سے نکال کر ان کی گردنوں میں کوک ڈالی، پاؤں میں زنجیریں ڈالی اور زمین پہ گھسیٹتا ہوا پورے شہر سے باہر ایک مقام پر لے جایا گیا۔ جب امام صادق کو اطلاع ملی تو ہمارے مولا وہاں تک پہنچے، اور جب مولا نے اس منظر کو دیکھا کہ سوچئے امام کی مجبوری بے بسی، جیسے امام جعفر صادق ہے اسی طرح سے آپ تصور کریں چوتھے امام کے مصائب کو، کہ جیسے مولا بے بس تھے اور امام نے ساری مصیبتیں دیکھی اور اس وقت کچھ نہیں کر سکے، گریا کرتے ہیں چھٹے امام، اور اس وقت رونے کے ساتھ ساتھ یہ بیان کرتے ہیں کہ اب وہ دور آ گیا ہے کہ اب نہ حرم خدا کی، نہ خانہ خدا کی، خانہ کعبہ کی، نہ رسول اللہ کی کوئی تعظیم اور احترام باقی، کچھ بھی اب باقی نہیں رہا۔ اس کے بعد 20 دن تک اس واقعے کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام بخار میں مبتلا رہتے ہیں۔ اس مصیبت اور غم کو دیکھ کر مولا کا بخار 20 دن تک اترتا نہیں۔ ایسے ہی بہت سارے مسائل، نام سنا ہوگا آپ لوگوں کی نظروں سے گزرا ہوگا، نفس زکیہ کا۔ نفس زکیہ عبداللہ ابن حیث ایک ہستی تھے امام حسن کی اولاد میں سے۔ اللہ کا شکر ہے کہ امام حسن علیہ السلام کی اولاد بہت زیادہ ہے، اور ہمارے آئمہ میں دو امام جن کی اولاد کثرت سے، وہ ایک امام حسن ہے اور ایک امام موسیٰ کاظم، کہ یہ دو سادات کا سلسلہ ایسا ہے جو پوری دنیا میں پھیلا۔ عبداللہ ابن حیث بھی حسنی سادات میں سے ایک شخصیت ہے، اور ان کے دو بیٹے تھے جن کے نام، ایک نفس زکیہ اور دوسرے کا نام ابراہیم تھا۔ ایک نے کوفہ سے قیام کیا تھا نفس زکیہ نے، اور ابراہیم نے شام سے قیام کیا، لیکن ان دونوں ہی کی جو تحریکیں تھیں وہ ناکام ہو گئی تھیں اور آخر میں یہ شہید ہو گئے۔ ظاہری ناکامیاں تھیں لیکن ہر ایک شہید کے خون کے قطرے نے کچھ نہ کچھ تحریک پیدا کی۔ اب ان سارے واقعات کے لیڈر، رہنما، قائد ہے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام۔ درود بھیجے گا محمد علیہ
السلام۔ صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم۔
سب لوگ امام جعفر صادق علیہ السلام سے رجوع کرتے تھے ہر مسئلے میں، کہ کب جہاد کریں، کہاں قیام کرنا چاہیے، کہاں خاموش رہنا چاہیے، اور امام جعفر صادق علیہ السلام سب کی رہنمائی فرماتے رہتے تھے۔ تو اس دور میں جب ان دونوں بیٹوں نے عبداللہ محض کے قیام کیا، خود عبداللہ محض کو گرفتار کر لیا گیا، ان کو قید خانے میں ڈال دیا گیا، اور ان کے سامنے ان کے بیٹے نفس زکیہ کے سر کو پیش کیا گیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو امام جعفر صادق تربیت دے رہے ہیں، چھٹے امام کی تربیت یافتہ ان کے دور کے صحابی، جیسے ہم اور آپ سلام بھیجتے ہیں امام حسین کے اصحاب پر، انہوں نے اپنے دور میں قربانیاں دی، اسی طرح سے چھٹے امام کے دور میں بھی کچھ لوگ تھے جنہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں قربانیاں دی، ظالم بادشاہ کا مقابلہ کیا اور اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے. تو عبداللہ محض نے اپنے بیٹے کے سر کو دیکھ کر یہ جملات ادا کیے، شاباش، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کا جو شعار تھا وہ اہل بیت کے چاہنے والے اپنے بچوں کو سکھا چکے تھے کہ عزت کی موت ذلت کی زندگی سے بہتر. یہ وہ شعار تھا جس کو اہل بیت کے چاہنے والوں نے اپنے بچوں کو وراثت میں ہر وقت نصیحت اور وصیت کی شکل میں دیا تھا. غرض کے جب سر کو دیکھا تو اس کو شاباش دیا اور یہ کہا کہ تمہاری تلوار نے تمہیں دنیا میں عزت دار بنایا، دنیا کی ذلت سے بچا دیا، اور تمہارے تقوی نے تمہیں آخرت میں عزت دار بنایا. تلوار جو جہاد کے لیے ضروری ہوتی ہے کہ جہاں پر انسان کو قیام کرنا چاہیے، اس جہاد کے ذریعے دنیا میں پروردگار عالم نے انہیں عزت دار بنایا، اور تقوی جو ان کے قلب میں تھا جس کی وجہ سے انہیں توفیق ملی کہ وہ ظالم کے خلاف آواز اٹھاتے اور مقابلہ کرتے، یہ آخرت میں انہیں کامیاب کرے گا. یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور کے مجاہدین اور مولا ان تمام مصائب کو دیکھ رہے ہیں، کبھی قتل و غارت گری کو، کبھی ان صعوبتوں کو جو قید خانوں میں ہو رہی ہیں، کبھی اس فقر و فاقہ کو جو گھروں میں ہو رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ جو حسنی اور حسینی سادات تھے وہ مدینہ میں مشکل حالات گزار رہے تھے. ایک بہت مشہور واقعہ، ایک مرتبہ ایک شخص تھا جو حج کے لیے ہمیشہ جب مدینہ آتا تھا تو امام جعفر صادق علیہ السلام کے گھر پہ رکا کرتا تھا. مکہ سے ہر زائر مدینہ ضرور جاتا ہے، جن لوگوں کو حج کی عمرے کی سعادت نصیب ہوئی ہے وہ جانتے ہیں کہ مدینہ کی زیارت بھی ہوتی ہے، مکہ کی زیارت بھی ہوتی ہے، اور بعض اوقات لوگ دو دو دفعہ مدینہ آتے ہیں. ہمیشہ چھٹے امام کے گھر پر رکا کرتا تھا تو مولا سے کہتا ہے کہ مولا میں ہر دفعہ آپ کو زحمت دیتا ہوں، کچھ مال امام کی خدمت میں دیتا ہے، اور کہتا ہے کہ میرے لیے ایک گھر مدینہ میں خرید لیجئے گا، اگلے سال جب آؤں گا تو آپ کو زحمت نہیں دوں گا اور اس گھر میں رکوں گا. امام جعفر صادق علیہ السلام نے وہ پیسہ اپنے پاس رکھا، اور اس کے بعد جب اگلی دفعہ وہ آیا تو امام نے ایک پرچے کے اوپر یہ قبالہ لکھا، جیسے رجسٹری ہوتی ہے، کہ میں نے اپنا نام لکھ کر تمہارے لیے جنت میں ایک گھر خرید لیا ہے جس کے اطراف میں امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے گھر ہوں گے، ان کی ہمسائیگی میں ایک گھر خرید لیا ہے. تو وہ شخص وہ پیپر دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں بولتا، یہ اطاعت کا مرحلہ ہے. واقعی جب ہم واقعات میں تھوڑا تھوڑا غور کریں تو تھوڑا سا جزوی غور کرنے سے بہت ساری چیزیں سمجھ میں آ جاتی، کہ اگر ہم اور آپ ہوتے تو کیا امام کے اوپر یہ اعتراض نہیں کرتے کہ میں نے تو آپ کو گھر خریدنے کے لیے کہا تھا، آپ نے جنت میں گھر کیوں خرید لیا؟ جیسے اگر کوئی نصیحت کرتا ہے تو اگلا اعتراض کرتا ہے بھی یہ لوگ نصیحت ہی کرتے رہتے. اس کا کام یہ تھا کہ جو امام کہہ رہے اس کے اوپر اطاعت، اسی میں وہ خوش ہوا اور اس پرچے کو لے گیا. یہاں تک کہ اپنے مرنے سے پہلے اپنے گھر والوں کو وصیت کی کہ جب مر جاؤں گا تو یہ پرچہ میرے ساتھ دفن کر دینا، یہ امام کی دی ہوئی عطا ہے، اس کو دفن کر دینا. تو ایسے ہی جیسے ہم اور آپ اگر کوئی تبرک لے کر آتے ہیں، خاک شفا اپنی قبر میں لے کر جاتے ہیں، عقیدے کے ساتھ کہ اس کا اثر ہے، اگر کوئی اور چیز ہے جو اہل بیت سے تعلق رکھتی ہے اس کا اثر ہے. یہ پیپر تو امام جعفر صادق علیہ السلام کی دستخط کے ساتھ تھا، بس اس کو جو امام نے وعدہ کیا تھا قبر کے ساتھ دفنانے کی وصیت کی، اور جب اگلے دن اس کے گھر والے اس کی قبر پر آئے تو اس پرچے کو دیکھا کہ اس پر لکھا ہوا تھا کہ جو وعدہ میرے مولا نے کیا تھا وہ پورا کر دیا ہے. گرو بھی دے رہا ہوں وہ مال جو اس نے دیا تھا وہ کہاں گیا؟ امام جعفر صادق نے اس کو بیان کیا کہ میں نے مدینہ میں وہ حسنی اور حسینی سادات یعنی وہ آل محمد جو مشکل میں زندگی گزار رہی ہے ان کی مدد کے لیے اس مال کو خرچ کر دیا، بغیر اس کی اجازت کے امام نے وہ مال خرچ کر دیا اور اس سے کہا کہ تم اس کے اوپر راضی رہو اور وہ راضی برضا رہا۔ تو اگر کوئی سادات کس طرح سے خدمت کرتا ہے، سادات کی مشکلات کو حل کرتا ہے، تو جیسے امام جعفر صادق نے یہ قبالہ دیا تھا، اس طرح یقیناً اس دنیا میں بہت سی ایسی نیکیاں ہیں جنہیں ہم اگر انجام دیں تو امام جعفر صادق کے فرزند امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ شریف اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہ۔ مولا جس طرح سے اس شخص کو رجسٹری دے رہے ہیں، اس کے لیے جنت میں گھر دے رہے ہیں، ان نیکیوں کو تلاش کرنا، ان راستوں کو تلاش کرنا، یہ اہل بیت کی تاریخ، ان کے واقعات، ان کی سیرت ہمارے لیے ایک نمونہ عمل ہے کہ ہم آئندہ کے راستے کو تلاش کریں۔ آج اگر کوئی اس راستے پر چلتا ہے تو یقیناً اس کے لیے بھی وہی نام و اکرام ہے جو باقی ائمہ اطہار علیہ السلام نے اپنے چاہنے والوں کو اپنے زمانے میں دیے۔ اور چھٹے امام نے اپنی آخری وصیت، بہت اہمیت رکھتی ہے کہ آخری وصیت کسی کی کیا ہوتی، وصیت کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور ہر شخص کو اپنی وصیت لکھ کر اس دنیا سے جانا چاہیے۔ مولا اپنے گھر والوں کو جمع کرتے ہیں اور اس وقت مصائب نہیں پڑ رہی، صرف اس وصیت کی اہمیت کو بیان کرنا چاہ رہا، سب کو جمع کیا، آخری لمحات ہیں اور ان لمحات میں امام نے اپنے عزیزوں کو، اپنے اولاد کو، بھائیوں کو، چاہنے والوں کو جو بات کہی وہ یہ کہ ہماری شفاعت اس کے لیے نہیں ہے جو نماز کو سبق سمجھے۔ بہت خوبصورت ہے یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی وصیت کہ اگر باقی آج ہم نچوڑ رکھیں اپنی مجلس کا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کس طرح امام جعفر صادق علیہ السلام کا حق ادا کرنا ہے، کیسے ان کی مودت کو ادا کرنا ہے، تو ہمیں نماز کی اہمیت کو سمجھنا ہوگا۔ اگر ہم میں سے کوئی بھی ایسا ہے جو نماز کی اہمیت کو نہیں جانتا یا جانتا ہے عمل نہیں کرتا، معرفت نہیں ہے نماز کی، تو ہم مودت جعفر صادق علیہ السلام ادا نہیں کر رہے۔ امام نے کہا ہماری شفاعت اس کے لیے نہیں ہے جو نماز کو ہلکا سمجھے، یہ نہیں کہا جو نماز نہیں پڑھتا بلکہ نماز کو اہمیت نہیں دیتا، اس سے محبت نہیں ہے، نماز پڑھنے کا شوق نہیں ہے۔ ہمارے آئمہ جب نماز کے وقت سے پہلے لوگ انہیں دیکھتے تھے، بہت بڑی بات، لوگ ایسے ہی گزر جاتے ہیں کہہ کے اور سن کے، لیکن واقعی اگر سوچے تو کتنی تعجب کی بات ہے۔ ہم اور آپ کیا کبھی وضو کرتے وقت لرزتے ہیں، کبھی وضو کرتے وقت خوف زدہ ہوتے ہیں، کبھی کوئی اپنی دنیاوی باتوں میں لگا ہوا ہوتا ہے، کبھی کوئی ہنس رہا ہوتا ہے، کبھی کوئی باتیں کر رہا ہوتا ہے، بعض اوقات لوگ ٹی وی بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ وضو بھی کر رہے، کیوں؟ کیونکہ ہم نے ایک عادت سی بنا لی۔ لیکن آئمہ علیہ السلام کے چہرے متغیر ہو جاتے تھے، رنگ بدل جاتے تھے، کیونکہ وہ وضو کرنے سے پہلے ہی نماز کے بارے میں سوچتے تھے، اللہ سے ملاقات کے بارے میں سوچتے تھے اور خدا سے واقعی ملاقات کر رہے ہوتے تھے۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے ذہن غائب ہو جاتے، جو چیزیں گم ہوئی ہوئی ہیں، جس سے جھگڑا ہوا ہوا ہے، اس نے یہ کہہ دیا، وہ ساری باتیں نماز کے اندر یاد آ رہی ہوتی ہیں، کیونکہ ہماری توجہ، ہماری روح خضوع خشوع نہیں رکھتی ہے۔ یہ سب ان وجوہات کی بنا پر ہوتا ہے، لیکن جو کام ہم کر سکتے ہیں، سب سے زیادہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھئی کیسے نماز کو اچھا بنایا جائے، کس طرح نماز کی اہمیت کے ہم قائل ہوں، ان چیزوں پہ تو کنٹرول شاید مشکل ہو، لیکن کم از کم جس چیز کے اوپر انسان پابند ہو سکتا ہے وہ یہ کہ نماز کو وقت پر پڑھ لے۔ یہ تو وہ کام ہے جس میں ہم اپنے خیالات کے اوپر بہت زیادہ کنٹرول کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے ٹائم بنا لیا کہ نماز کو ہم نے وقت پر پڑھنا ہے اور دوسرے کاموں کو نماز کے اوپر ترجیح نہیں دینی۔ اگر ہم گھر کے کام کو نماز کے اوپر ترجیح دیتے کہ اچھا بھی کھانا پکا لیں پھر نماز پڑھ لیں گے، اکثر خواتین کہتی ہیں کہ وہی کام جو گھر کے ضروری کام ہوتے نماز کے ٹائم سے ٹکرا رہے ہوتے، بے شک کھانے کا اور نماز کا ٹائم آگے پیچھے ہوتا ہے، لیکن ہم اگر تھوڑا سا اس کو آرگنائز کر لیں، مینج کر لیں، تو ہم وقت پر نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی مشکل کام نہیں۔ اس کے لیے بہت زیادہ جدوجہد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے نماز کو وقت پہ پڑھنا شروع کر دیا، اس کو مینج کرنا شروع کر دیا، خود آپ کو احساس ہوگا کہ ہم اور آپ اپنی زندگی میں کتنا پرسکون ہو گئے کہ نماز ہمیں نظم سکھاتی، نماز کی وجہ سے آپ نے باقی کام بھی اپنے اچھے وقت پہ اور صحیح وقت پہ انجام دے لیے، بعد کے کام بھی آپ کے لیے پرسکون ہو گئے۔ نماز کے وقت سے پہلے آپ کا کھانا تیار ہے، کیونکہ آپ کو فکر ہے کہ اگر نماز کے وقت پر کھانا پکایا تو پھر نماز کو دیر ہو جائے گی، نماز کے بعد پکایا تو بچوں کے آنے میں مسئلہ ہوگا، بچوں کے آنے کا ٹائم ہو جائے گا، اس لیے آپ نماز سے پہلے کھانا پکا کے فارغ ہو جاتے، اب آپ کے سارے کام ٹائم پر ہو جائیں گے، نماز آپ کی زندگی کو آرگنائز کر رہی۔ یہ وہ کام ہے جسے ہم کہہ سکتے بلا وجہ کے اصول نماز کو پڑھنے کے لیے جو شیطان نے ہمیں بتا کر دے دیا، کسی کے گھر میں نماز نہیں پڑھنا، اگر نماز کا وقت کہیں پر ہو گیا تھا ماہ رمضان میں افطاری کا ٹائم ہو جاتا ہے تو لوگ نماز وہاں نہیں پڑھتے کہ ہم گھر جا کے نماز پڑھیں گے، 11 بجے جب گھر واپس جائیں گے تب جا کر نماز پڑھیں گے، یہ غلط ہے۔ نماز کہیں پر بھی ہو، امام خمینی نے کہا کہ کوچوں میں ہو، بازاروں میں ہو، پکنک پہ ہو، کہیں پر بھی ہو نماز اگلے وقت پڑھو، اگر ہم اہل بیت سے قریب ہونا چاہتے کہیں پر بھی پڑھیں۔ اب دیکھیے الحمدللہ میں دیکھ کر خوش ہوتی ہوں اس بات کو کہ اہل سنت کا یہ طریقہ ہے، ان کی روش ہے، ہمیں ائمہ نے بتائی، ہم نہیں کر رہے، لیکن ان کے ہاں اگر کبھی بازار میں نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے تو سنی مسجد کی طرف بھاگ رہے ہوتے اور وہ لوگ تعجب کرتے اگر ہم ان کی مسجد میں جا کر نماز پڑھ لیں کہ شیعہ بھی اتنے نماز کے پابند ہوتے ہیں، کیونکہ ہم نے اپنے عمل سے شہرت ظاہر کی ہے کہ ہم نماز کی پابندی کے قائل نہیں ہیں، وقت پر پڑھنے کے قائل نہیں ہیں۔ اگر ہم اپنے عمل سے ثابت کرنا شروع کر دیں کہ ہم بھی اتنے ہی نمازی ہیں، ان سے اچھے نمازی ہیں جیسے وہ ہیں، کیونکہ ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام واقعاً ایسے ہی نمازی تھے اور وہ پسند بھی کرتے ہیں کہ ان کے ماننے والے ایسے ہی نمازی ہوں، اسی لیے امام نے اپنی وصیت کی، اس پوری مجلس میں سے آپ کچھ نہ لے کر جائیے، بس یہ ہے کہ امام کی وصیت کو یاد ضرور رکھیں اور روزانہ یاد کریں کہ ہر روز نماز کو اہمیت دینی ہے، اور اس کام میں سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ ہم ٹائم پر نماز کو ادا کریں۔ درود بھیجے گا محمد اللہ
صلی اللہ محمد و اجل فرض۔
دوسری چیز جو نماز کو سبق سمجھنے میں نظر آتی ہے وہ یہ کہ لوگ نماز کے مسائل کو بغیر علم حاصل کیے انجام دے رہے ہوتے، طرح نہیں پتا کہ ہم کیسے پڑھنی ہے، سورہ کیسے پڑھنی ہے، کون سی چیزیں نماز میں واجب رکنی ہے، کون سی غیر رکنی ہے، کوئی مسئلہ پیش آ جائے، شک ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے، اگر تشہد بھول گئے تو کیا کرنا چاہیے، اپنی مرضی سے احکام لگا رہے ہوتے خود ہی، ایک ہی نماز کو 4-4 دفعہ پڑھے، پہلی دفعہ یہ شک ہو گیا تھا، دوسری دفعہ یہ مسئلہ ہو گیا تھا، تیسری دفعہ یہ مشکل ہو گئی تھی، اس لیے ہم نے نماز 4 دفعہ پڑھی، نماز کو توڑنا خود غلط۔ اس لیے مسائل کو جاننا، مسائل کو سیکھنا واجب ہے، جو مسئلے انسان کو روزمرہ پیش آتے ہیں وہ فقہی مسائل یاد کرنا مسلمان کے لیے، اہل بیت کے چاہنے والے کے لیے ضروری ہے۔ اب اگر کوئی ایسے ہی نماز پڑھ رہا ہے تو غلط غلط نماز پڑھ رہا ہے، یہ خود نماز کو سبق سمجھنا ہے۔ مثال کے طور پر کتنا چھوٹا سا مسئلہ ہے کہ جب ہم تکبیرۃ الاحرام کہتے ہیں، تکبیرۃ الاحرام نماز کی وہ واحد تکبیر ہے جو واجب ہے اور جس میں ہاتھوں کو انسان اٹھائے اور سکون سے رکھے، سکون سے رکھنے کا مطلب ہے کہ حالت ہے تکبیرۃ الاحرام میں ہم پرسکون ہو، مگر لوگ ایسے تکبیرۃ الاحرام کر اللہ اکبر، یہ خود غلط، یہ وہ کامن مسٹیک ہے جو اکثر نظر آتا، جس کی اہمیت لوگوں کو پتہ ہی نہیں، کتنی چیزیں ہیں جو صحیح نماز باطل کر دیتی ہیں، یہ غلطی نماز باطل کر، کسی کا دوپٹہ پتلا ہے تو نماز باطل ہے، جیسے اکثر خواتین وہی دوپٹے جو سوٹوں کے ساتھ ہوتی ہیں اس میں پڑھ رہی ہیں، آج کل ٹراؤزرز آئے ہوئے ہیں، کیپریز چلی ہوئی ہیں، نہیں معلوم ہر دور کے عجیب عجیب سے فیشن جو ہوتے ہیں اسی میں نماز پڑھی جا رہی ہوتی ہے، جس میں پردہ پورا نہیں ہوتا، باریک اگر شلوار ہے جس میں ٹانگ جھلک رہی ہے، دوپٹہ باریک ہے، نماز باطل ہے، نماز کو سبق سمجھنا ہے۔ ہم اور آپ اپنے ڈرائنگ روم کے لیے تو اتنے زیادہ حساس ہوتے ہیں کہ ڈرائنگ روم کی ہر چیز صحیح ہو، ایسا نہ ہو کہ وہاں پر گندگی ہو، مٹی ہو، ڈسٹنگ نہ ہوئی بھی ہو، چیزیں غیر مرتب ہو، جالے نہ لگے ہوئے ہو، یہ ہو وہ ہو، روز ان سب چیزوں کو چیک کرتے. لیکن نماز کے لیے زندگی میں کبھی سوچا ہے نہیں کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں صحیح ہے یا غلط، تقلید کے بغیر پڑھے. یہ نماز کو سبق سمجھنا ہے. کوشش کرے انسان، زندگی بھر کوشش کرتا رہے، جس نے اپنی نماز اچھی کر لی، دو رکعت نماز اگر کوئی خلوص سے پڑھ لیتا ہے، بڑی بات ہے نماز کو اچھے طریقے سے پڑھنا، خلوص سے پڑھ لیتا ہے، اللہ کے لیے پڑھ لیتا ہے، خضوع خشوع کے ساتھ پڑھ لیتا ہے، دو رکعت نماز کا اثر یہ ہے کہ 40 دن تک اس کے زبان کے اوپر حکمت کے جواہر نظر آئیں گے. مسلسل انسان اچھی بات ہی کرے گا، وہ غلط بات اس کی زبان پر نہیں آئے گی، علم اس کی زبان سے جاری ہوگا. دو رکعت نماز کا یہ اثر ہے. تو عمر بھر اس کے اوپر کوشش کرنا کہ ہماری نماز اچھی ہو جائے. جس میں سے ایک نقطہ ہے کہ ہمیں پتا ہو کہ ہم نمازیں پڑھتے کیا، کیا مطلب ہے نماز کا، ہم کا کیا مطلب ہے، سورۃ الاخلاص کا کیا مطلب ہے، سبحانہ ربی العظیم و بحمدی کا کیا مطلب ہے. ان تمام چیزوں کے اگر ہمیں مطلب پتا ہو، ترجمہ پتا ہو، تو بھی ہماری توجہ نماز میں ہو سکتی ہے. آج کی اس مجلس میں خصوصاً یہ دعا کرے پروردگار ہمیں امام جعفر صادق کے وسیلے سے ایسی نماز پڑھنے کی توفیق دے جو امام کو پسند ہو، زمانے کے امام ہماری نمازوں سے راضی ہو جائے. دعائے ردوہ میں ایک بہت خوبصورت جملہ ہے، اس کے اواخر میں ہم اپنی تمام عبادتوں میں اپنے زمانے کو امام کو یاد کرتے ہیں. پروردگار ان کے وسیلے سے ہماری نمازوں کو مقبول فرما. ہمیں یاد کرنا چاہیے اپنے زمانے کے امام کو آج اس فرش عزا پر، اور امام کو فرصہ دینے کے ساتھ ساتھ امام کی مودت کی طلب بھی ہمارے دل میں ہونی چاہیے. ایسی نماز ہو جس سے مولا امام زمانہ خوش ہو جائے، اور وہ ہر شب جمعہ، روز جمعہ جو دعائیں کرتے ہیں اس میں ہماری نمازوں کی مقبولیت کی دعائیں کریں. پروردگار ان کے وسیلے سے ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما. سزاداران امام، آج اس فرش عزا پر ہمارے صاحب عزا بھی زمانے کے امام ہیں. ہمارا دل غمزدہ ہے کہ چھٹے امام کو بار بار زہر دے کر شہید کرنے کی کوشش کی گئی. تاریخ نے لکھا ہے کہ منصور دوانقی نے کئی مرتبہ امام کے اوپر حملے کروائے. ایک وقت ایسا بھی آیا کہ منصور دوانقی نے اپنے دربار میں 100 افراد کو تلواریں دے کر کھڑا کر دیا، اور حکم دیا کہ جیسے ہی امام جعفر صادق داخل ہو ان کے اوپر حملہ کر دینا. لیکن تاریخ نے ایک عجیب حقیقت کو دیکھا کہ جیسے ہی مولا داخل ہوئے، سب نے اپنی تلواروں کو نیام میں رکھ دیا اور امام کے سامنے جھک گئے، امام کے پیروں میں پڑ گئے. بے اختیار ان سے یہ عمل صادر ہوا. ایک مرتبہ امام کو ذلیل کرنے کے لیے جادوگروں کو منصور دوانقی نے دربار میں بلایا، لیکن امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک قالین میں جس پر شیر بنا ہوا تھا اس کو حکم دیا، شیر برآمد ہوا، سارے جادوگروں کو کھا گیا. عزاداران امام، یہ ہمارے امام ہیں. لیکن ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ امام جعفر صادق کے بدن کے اوپر زہر نے اثر کیا، اور مولا اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے اپنے تمام عزیزوں کو جمع کرتے ہیں. عزاداروں، جب بھی ہم کسی امام کا ذکر پڑھتے ہیں، جب بھی کسی امام کی شہادت کو پڑھتے ہیں، تو ہماری توجہ فوراً سید الشہداء پر جاتی ہے. ہمارا دل چاہتا ہے کہ اپنے امام سے کہیں کہ مولا، جب آپ اس دنیا سے جا رہے تھے، بے شک آپ کے بدن کے اوپر زہر کا اثر تھا، آپ کے بدن میں تکلیف تھی، آپ کا بدن زہر کی وجہ سے متغیر ہو گیا تھا، لیکن مولا آپ کے ارد گرد آپ کے بچے تھے، یا امام جعفر صادق، آپ کے پاس امام موسیٰ قاسم تھے، آپ کے پاس آپ کے گھر والے تھے، لیکن جب ہمارے مولا حسین شہید ہوئے تو مولا صبح سے اپنے بچوں کی، اپنے بھائی کی، اپنے بھتیجوں کی، بھانجوں کی لاشیں اٹھا چکے تھے، اور جب مولا اس دنیا سے جا رہے تھے تو کوئی نہیں تھا جو امام کے سرانے ہوتا، شبر ملعون امام کے سینے پر سوار تھا، اور حسین مظلوم تنہا تھے، اور دور سے ایک بہن کھڑی دیکھ
رہی تھی کہ میرا بھائی ذبح ہو رہا ہے اور کوئی نہیں جو حسین کو بچانے والا. ہزاروں پرسادی تھی ہے یہ چھٹے امام کو مدینہ میں غسل بھی دیا گیا, کفن بھی دیا گیا. مدینہ رسول تھا, جو لوگ زیارت کر چکے ہیں جانتے ہیں جنت البقیع مسجد نبوی سے قریب ہے. مولا امام جعفر صادق کو امام باقر کے قریب دفن کیا گیا. یا امام آپ کو آپ کے بیٹے نے تابوت میں اٹھایا, مدینہ میں تشییع جنازہ بھی ہوئی, آپ کو دفن بھی کیا گیا, لیکن ہمارے مظلوم امام سید الشہداء کا لاشا 3 دن تک بے گوروں کفن رہا. کوئی جنازہ اٹھانے والا نہیں تھا, کوئی دفن کرنے والا نہیں تھا. عزاداروں پرسا دیجیے امام زمانہ کو, میرے مولا دل چاہتا ہے کہوں کہ آپ کی شہادت زیادہ مظلومانہ تھی, لیکن آپ کے فرزند کی قبر آج آپ کی قبر سے زیادہ غریب ہے. امام حسین پیاسے گئے, امام حسین تنہا گئے, لیکن جب کبھی کربلا جاتے ہیں تو دل چاہتا ہے کہ اپنے امام سے کہے, مولا آج آپ غریب نہیں, سب سے زیادہ آپ کے ظاہر ہے, آپ کے ظاہر آپ کی قبر پر آ کر گریا کرتے, آپ کی قبر پر روشنی ہے, آج آپ کا روزہ دنیا میں مقبول ہے, لیکن ہمارے مظلوم امام امام جعفر کی قبر ویران ہے. آج کوئی مقبرہ نہیں, روزہ نہیں, زائرین جنت البقیع کے باہر کھڑے تڑپتے رہتے ہیں. مولا کب وقت آئے گا جب یہاں مقبرہ تعمیر ہوگا, ہم آپ کے نام کو آپ کے روزے کے باہر دیکھ سکیں گے؟ کب وہ وقت آئے گا جب جنت البقیع روشن و آباد ہوگا, جب ظاہر آپ کی زری کو پکڑ کر بیٹھ کر سکیں گے؟ یا امام زمانہ تشریف لائیے, اس ویران قبر کو آباد کیجیے, اپنے آبا کی اجداد کی قبور کو جو ظلمتوں میں گری ہوئی ہے روشنیوں میں تبدیل کیجیے.
یا اللہ سلام 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 یا محمود و بحق محمد, یا علی و بحق علی, یا فاطر السماوات بحق فاطمہ, یا محسن و بحق الحسن, یا قدیم الاحسان بحق الحسین. یا اللہ یا اللہ یا اللہ, پروردگار ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما. خداوند ہم سب کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو اس فرش عذاب کے تصدق میں بخش دے. بارِ لاحجت مومنین و مومنات پریشان حال ہیں, یہ زمانہ سخت زمانہ ہے جس میں لوگ رزق کی تنگی میں مبتلا ہیں, گرانی کا دور ہے. بارِ اللہ تو خیر الرازقین ہے, تمام امین و امنات کو رزق وافر عنایت فرما. پروردگارہ بحق محمد و آل محمد جتنے بیمار ہیں تجھے واسطہ دے کر سوال کرتے ہیں امام سید الساجدین. پروردگارہ کل مومنین و مومنات کو جو مریض شفا کامل و عاجل عنایت فرما. بار الہ بحق محمد و آل محمد جتنے مومنین و مومنات دین کی خدمات میں مصروف ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ فرما. بار الہ جو ان کی تلاش میں انہیں علم نافع سے مزین فرما. خداوندہ جو صاحب علم ہے انہیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ بحق محمد و آل محمد جو جو حج زیارت کے مشتاق ہیں, خداوندہ بیت اللہ مدینہ منورہ نجف اشرف کربلا مولا شام و ایران کی زیارت سے کل مومنین و مومنات کو فیض یاب فرما. بار الہ بحق محمد و آل محمد جتنے مومنین و مومنات امام زمانہ کے انتظار کی کوششیں کر رہے ہیں, پروردگارہ انہوں کاموں کی توفیق عطا فرما جس سے امام راضی و خوشنود ہوتے. خدا ہمیں ان کام سے نفرت کرنے کی توفیق دے جس سے امام ناراض ہوتے ہیں. بار الہ ہماری زندگی کے ہر لمحے کو ظہور امام زمانہ کی تیاری میں مصروف کر دیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.